أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله العظيم. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ویکینڈ ہے اور ہماری منزل بھی ابھی ذرا پیچھے ہی چل رہی ہے, تو اس لیے آج تھوڑا سا وقت اضافی لیا جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ کل آپ کو آرام کا موقع مل جائے گا, تو اس لیے ہم تھوڑا سا اپنی پروگرس اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ 6 رکوع اور 7 آیات میں مسلسل غزوہ احد کے واقعات پر ایک بڑا ہی جامع تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ جان لیجئے کہ غزوہ بدر کے بعد سن 3 ہجری میں شوال میں کفار نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا. آپ کو پتا ہے غزوہ بدر میں انہیں بڑی حزیمت ناک شکست ہوئی تھی, ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. تو اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر جمع کیا اور مدینہ طیبہ پر انہوں نے چڑھائی کے لیے اقدام کیا. اس کے مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشاورت فرمائی. اگرچہ آپ کی اپنی ذاتی رائے مدینہ طیبہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کرنے کی تھی, لیکن کچھ نوجوان صحابہ جو بدر میں شرکت سے محروم رہے تھے ان کی انسسٹنس یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر ان کی رائے کو فوقیت دی اور طے یہی ہوا کہ کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے گا. اب اس کے لیے احد کے میدان میں مقابلہ ہوا اور احد کا میدان, اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ 3 اطراف سے تو اس کے قدرتی طور پر پہاڑیاں اور باغات وغیرہ ہیں. ایک طرف جو مسلمانوں کی بیک سائڈ تھی وہاں ایک پہاڑی درہ تھا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ انہیں متعین فرمایا اور اس دستے کے کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ خواہ تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے, اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ فرق تھا, اہل ایمان صرف 1000 تھے, ان میں سے بھی جب وہ نکلے تو راستے میں سے عبداللہ ابن ابئی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس لیے کہ عبداللہ ابن ابئی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے, اور جب باہر نکلنے کا فیصلہ ہوا تو اس نے کہا جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم تو واپس جا رہے ہیں. تو گویا کہ اب صرف 700 رہ گئے, 700 اور 3000 کا مقابلہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اس موقع پر وہ جو 50 تیر انداز صحابہ تھے ان میں ایک اختلاف رائے واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی انٹرپریٹیشن میں. 35 صحابہ کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس وقت اپلیکیبل تھا جبکہ اہل ایمان کو شکست ہو رہی ہو, اس لیے کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہوں تو یہ تو شکست کا معاملہ ہے. اب چونکہ فتح ہو گئی ہے اور دشمن کے اوپر اہل ایمان قابو پا رہے ہیں اس لیے اب وہ حکم اپلیکیبل نہیں ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ آئے, جبکہ ان کے کمانڈر کی رائے یہ تھی کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہر حال میں ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. مختصراً یہ کہ وہاں صرف 15 صحابہ اپنے اس کمانڈر سمیت رہ گئے اور 35 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, وہ انہوں نے کوئی اپنے ساتھ 200-250 افراد کا جو چھوٹا سا دستہ لے کر اور بہت لمبا چکر کاٹ کر ایگزیکٹلی اسی درے سے انہوں نے حملہ کیا. ان 15 افراد نے بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن وہ 15 کے 15 وہاں شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت خالد اور ان کے دستے نے اہل ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. مسلمانوں کے اندر ایک طرح سے ایک بھگدڑ بھی مچ گئی. یہ مشہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا, جو کڑیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کی وہ آپ کے چہرہ مبارک کے اندر گھس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تھوڑی دیر کے لیے غشی بھی تاری ہوئی. تو اس موقع پر مسلمانوں میں ایک عارضی شکست کے سے کافی آثار پیدا ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب آپ نے باقی صحابہ آپ کے جب جمع ہوئے اور ایک پہاڑی پر چڑھ گئے یہ لوگ, ابو سفیان جو کمانڈر تھے کفار کے انہوں نے تھوڑا سا تعاقب کیا, اس کے بعد انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ کفار کا پیچھا کیا جائے, تو اس زخمی حالت میں بھی اہل ایمان نے کفار کا پیچھا کیا, جس پر کفار یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ابھی ان کے پاس کتنی اور پیچھے ریزرو فورس تھی, اور وہ پھر واپس چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر نہیں آئے. تو یہ پورا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اس میں جو ڈسپلن کے لحاظ سے کمی کوتاہی ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع تبصرہ فرمایا تاکہ آئندہ کے لیے اہل ایمان ایسی کمزوریوں سے بچ سکیں. اگر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو اجتہادی غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ نوٹ کریں گے ان آیات میں ان کو کنڈون کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے, اس لیے اس بنا پر ان کے بارے میں ہمیں کوئی بھی بہت ہی محتاط طریقے سے اظہار خیال کرنا چاہیے اور ان کی نیت پر کسی صورت میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ, اور جبکہ آپ صبح کے وقت نکلے تھے اپنے گھر سے یا اپنے گھر والوں سے, تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو ان کے مورچوں میں جنگ کے لیے, یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارمیشن سیٹ کر رہے تھے غزوہ احد کے لیے جب نکلے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے, یعنی یہ پوری جو مسلمانوں کی قربانی تھی ایفرٹ تھی وہ اللہ کے علم میں تھی. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اور جبکہ ارادہ کیا تھا تم میں سے دو گروہوں نے کہ وہ ہمت ہار دیں. یہ اس وقت دو گروہ جو کہ اہل ایمان کے تھے دو قبیلے, ان کا تھوڑا سا نیت اور ارادہ یہ بنی کہ وہ جو ہے بنو حارثہ اور بنو سلمہ, ان کو جو جب انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو اور ان کو جاتے دیکھا تو ان کے بھی دل میں یہ خیال پیدا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے واللہ ولیہما, اللہ ان کا مددگار ان کا دوست اور کچھ پناہ تھا اور اس نے ان کو ثابت قدم رکھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور حقیقی ایمان والوں کو صرف اللہ پر ہی توکل اور اعتماد کرنا چاہیے, یا ایمان والے صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں بھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم کمزور تھے مادی اعتبار سے بھی اور عددی اعتبار سے بھی, نہ اصلے کے اعتبار سے کوئی مقابلہ تھا نہ تعداد کے اعتبار سے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی بزدلی نہیں دکھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اس تقول للمؤمنین, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اہل ایمان سے, الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے جو نازل ہونے والے ہیں اوپر سے لگاتار اترنے والے ہیں. بلا, ہاں, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو ثابت کرنی کا مظاہرہ کرو ڈٹے رہو جمے رہو اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے, ویاتوکم من فورہم ھذا, اور دشمن تم پر یک بارگی اچانک حملہ کر دے گا, یعنی فوراً اشیدہ حملہ کر دے, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد فرما سکتا ہے یا تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے سے جو خاص طور پر نشان زدہ ہوں گے, خاص اہتمام سے بھیجے گئے ہوں گے اسی کام کے لیے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اور اللہ تعالیٰ نے اس تائید کو اس نصرت کو اور یا یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس کو بھی نہیں بنایا تمہارے لیے مگر ایک خوشخبری اور بشارت. وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور نصرت تائید اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. العزیز الحکیم, جو بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. یعنی یہ فرشتوں کی تعداد اور یہ سب کچھ تو اللہ نے تمہارے اطمینان قلب کے لیے بتائی ہے، ورنہ اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ تمہاری نصرت تائید اور مدد فرما سکتا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ کر رکھ دے، بیکار کر دے ایک حصہ ان لوگوں کا جو کافر ہیں. اور یکبتہم، یا انہیں ذلیل کرے. فینقلبوا خائبین، اور پھر وہ لوٹ جائے ناکام، خائب اور خاسر ہو کر. لیس لک من الامر شیئن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے. اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ بات نکل آئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت عطا فرمائے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو سے داغدار کر دیا. تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے. اور یتوب علیہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور یعذبہم، یا انہیں عذاب دے. فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو مت کھاؤ سود کئی گنا اصل سے بڑھ کر. اصل میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے کل ہم نے جو سورہ بقرہ میں سود سے متعلق تفصیلی رکوع پڑھا، جو سورہ بقرہ کا یوں کہہ لیجئے کہ رکوع نمبر 38 تھا، اس میں وہ رکوع نازل ہوا ہے سن 9 ہجری میں، اور یہ آیات اس سے پہلے سن 3 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ اس میں جو سود مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کی مذمت آئی ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے سود کو جو ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اسی لیے یہاں کہا کہ مت کھاؤ سود کو کئی گنا اصل سے زیادہ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ. یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ سود خوری جو ہے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضد ہے، انفاق کی ضد ہے، بزدلی کا سبب ہے، حرص، طمع، بخل، خود غرضی اور سنگ دلی انسانوں میں کے اندر پیدا کرتی ہے. اور حرام مال سے اطاعت کی توفیق اور اللہ کے راستے میں جہاد کی بجائے انسان جو ہے وہ اس سے گریز اختیار کرتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ حرام مال کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر اس کا تذکرہ خاص طور پر آیا ہے، اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سود خوری کا انجام، سود خور کا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں صرف سمجھا جائے کہ سود جو لینے والا ہے اسی کے اوپر یہ سارا ہے، جو جان بوجھ کے دانستہ سود دیتا بھی ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں اس برائی میں جو ہے وہ شریک. اگرچہ جو لینے والے کا جرم کی جو زیادتی ہے جو سب کچھ ہے، اور دینے والے کے لیے بھی جو ہے وہ، جیسے ابھی بھی وقفے کے دوران کئی اصحاب پوچھ رہے تھے، دیکھیے ایک ہے آخری درجے کی بات کہ جہاں پر انسان کے لیے کوئی معاملہ خدا نخواستہ زندگی اور موت کا ہو جائے تو وہاں تو حرام بقدر ضرورت صرف اس کی اجازت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے انسان اپنے آپ کو اس کے جسٹیفائی کرنا شروع کر دے. تو یہ چیز اس کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے، یعنی بس پڑتے انسان کو سودی ٹرانزیکشن سے ہر صورت میں بچنا چاہیے. اور اسی حوالے سے ایک اور بات عرض کر دوں کہ اکثر و بیشتر جو ملازم پیشہ افراد ہیں ان کا، چونکہ جو گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر پروویڈنٹ فنڈ ایک ان کا جو ہے اس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، اور اس کے اعتبار سے اس میں امپلائی بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، امپلائر بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس فنڈ کو اس کے بعد جو ہے کسی نہ کسی سودی اسکیم کے اندر انویسٹ کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے جو پروویڈنٹ فنڈ کی جو ڈیڈکشنز یا کنٹریبیوشنز ہیں، آدمی کو جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا اس سے پہلے ملازمت چھوڑتا ہے تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ ساری کنٹریبیوشن سے زیادہ وہ رقم ملتی ہے. اور اسی میں اکثر اداروں میں یہ آپشن اور چوائس بھی ہے کہ جناب آپ اس پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر سود لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں. تو جہاں پر یہ چوائسز موجود ہیں یا کم از کم ہماری ایمانی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ انسان چاہے چوائس نہیں دیا تو کہے کہ جی مجھے اس کے اوپر سود نہیں لینا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے مغالطے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے اور یہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، یہ اس کے بارے میں چونکہ پہلے خیال یہ تھا کہ جی یہ تو اس میں امپلائی کا کیا قصور ہے، یہ تو امپلائر ہے جو کچھ دے رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو تفصیل کے ساتھ شریعت کورٹ کے اندر جو ہے ریویو کیا گیا ہے اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے ایک سودی ٹرانزیکشن ہے، اور اس میں جو امپلائی کا کنٹریبیوشن ہے جو امپلائر کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو ایک جائز رقم ہے، لیکن اس کے اوپر جو اس کو سودی اسکیموں میں رکھ کر اس کو کئی گنا بڑھایا چڑھایا جاتا ہے، اس کے بھی اس حرام سے بھی بچنے کا انسان کو پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی چوائس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. اگرچہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو کسی صاحب کو اس کی ساری عمر کا اگر صرف اپنا کنٹریبیوشن اور جو ادارے نے ڈالا تھا وہ ملا کے 2 لاکھ بنے، 3 لاکھ بنے، 4 لاکھ بنے، اور اسی کے برابر وہ جس نے لکھ کے نہیں دیا تھا کہ مجھے سود نہیں چاہیے ہے اس کے مقابلے میں 20 لاکھ مل رہے ہیں، تو پھر اس وقت آدمی سوچتا تو ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اسے ایسی سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے، اسے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور باقی برکت تو اللہ ڈالے گا، ضروریات وہ پوری کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 20 لاکھ لے کر جو ہے اس سے وہ بہت کوئی یہاں پر شہنشاہ بن جائے گا، اور جس کو 3-4 لاکھ ملا ہے وہ کوئی غریب رہ جائے گا. یہ تو اللہ پاک ہے جو کہ اس کی ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی گویا کہ یہاں پر اطاعت اللہ اور رسول کی کیا ہے، اس سے پہلے منع کیا گیا ہے کہ سود کو چھوڑو، تو اللہ رسول کی اطاعت یہ ہے، اگر چھوڑتے ہو تو تبھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت بھی پوری ہوئی اور رحم کے مستحق بھی تبھی قرار پاتے ہو. اور وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو، لپکو، تیزی اختیار کرو، سرعت اختیار کرو اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. یعنی اپنا فیلڈ آف کمپٹیشن درست کرو. عام طور پر ہمارا مقابلہ ہے دکانوں میں، مکانوں میں، پلاٹوں میں، بینک بیلنسز کو بڑھانے میں، اپنی پوزیشن اور اپنی سٹیٹس اس کو زیادہ سے زیادہ اونچے سے اونچا کرنے کے اندر یہ ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیلڈ آف کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ تمہیں جو مسابقت کا میدان اختیار کرنا ہے وہ ان اعمال کی طرف لپکو جو اللہ کی مغفرت، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جو اللہ کی مغفرت کو انووک کرنے والے ہیں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت، جس کا عرش آسمانوں اور زمین کی طرح ہے. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اس جنت کی وسعتوں کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جو سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص ہوگا، the last person to enter in جنہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے دنیا کی مثل دنیا کے برابر اور اس کی 10 گنا جگہ تیرے لیے اس جنت کے اندر ہے. آخری آدمی جو جا رہا ہے اس دنیا کی، پہلے تو اس کی جو ہے دیکھیے وسعت کتنی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی 10 گنا زیادہ جگہ تیرے لیے. اللہ کی جنت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج بھی پڑھیں گے کہ وہ جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے وہ مل جائے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد اللہ کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن لگانا پڑتا ہے. تو کن متقین کے لیے تیار کی گئی؟ متقین کی بہت ساری صفات ہمارے سامنے آئیں. متقین کی یہ صفت بھی سامنے آئی کہ سود کو چھوڑنا بھی تقویٰ کا حصہ ہے، وعدے کو پورا کرنا بھی تقویٰ کا حصہ ہے، ایمان بالغیب بھی تقویٰ کا حصہ ہے، اللہ کے لیے جو ہے نماز، زکوٰۃ اور یہ سارے کام یہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے. لیکن ابھی کچھ اور چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں. ان متقین کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے، یا وہ کیا کرنے والے ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو لگاتے اور کھپاتے ہیں، آسائش میں بھی، کشادگی میں بھی، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہوتی تب بھی، اور تنگی میں بھی، سختی میں بھی، تھوڑا ہے تب بھی وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور وہ جو لوگوں کو معاف کر دینے والے, واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے محسنین ایسے انتہائی حسین طریقے کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر تقویٰ کی یہ ڈائمینشنز, ایک طرف جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لگانا اور کھپانا, اپنے غصے پر قابو رکھنا کنٹرول رکھنا, یہ نہیں کہا انہیں غصہ آتا نہیں ہے, غصہ بھی اللہ نے رکھا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہے کہ ہم کتنے ضبط نفس کا کتنے سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے کہا وہ غصے کو پی جانے والے, بل عافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں, واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک خادمہ انہیں وضو کروا رہی تھی, اس سے غلطی سے کہیں وہ وضو کا جو برتن تھا وہ گر گیا, حضرت علی کو تھوڑی سی چوٹ بھی آئی, تو حضرت علی رضی اللہ نے ذرا اسے تیز نگاہوں سے دیکھا, لیکن اس وقت جو خادمائیں تھیں وہ بھی قرآن مجید کی پڑھنے والی ہیں سمجھنے والی ہیں تھیں. جب حضرت علی نے ذرا تیز نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے جواب میں پڑھا اس خادمہ نے کہ ول کاظمین الغیظ, وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں. اور جب انہوں نے اس پر حضرت علی نے کہا کہ اچھا میں نے اپنا غصہ پی لیا, پھر اسے پڑھا ول عافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تمہارا یہ قصور جو ہے وہ معاف کر دیا. پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ تو محسنین سے محبت فرماتا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر میں نے تمہیں آزاد کر دیا. احسان تو پھر یہی ہے کہ اب اپنی خدمت سے تمہیں فارغ کر کے اللہ کے لیے تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیا. تو یہ معاملہ ہے کہ انسان کو کتنا اپنے آپ کو روک کر رکھنا چاہیے. لیکن کیا یہ متقین جو ہیں یہ تو فرشتے ہوتے ہیں, ان سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے, کبھی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے, یہ بھی انسان ہے, ان سے بھی کبھی کبھی بھول چک ہو جاتی ہے. اس لیے کہا واللذین اذا فعلوا فاحشتا, وہ لوگ جبکہ ان سے کبھی کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے, کوئی برا کام کر بیٹھے, اور ظلموا انفسہم یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے, ذکر اللہ, تو ہمیشہ اس گمراہی میں نہیں پڑے رہتے بلکہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم, اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, اس سے معافی طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. گویا کہ بندے کا کام یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطائین, سارے جو بنی آدم ہیں وہ خطا کار ہیں, اور اچھے خطا کار وہ ہیں جو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں. تو یہی معاملہ ان کا بتایا گیا کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. واللہ اور مزید یہ کہا واللہ یصروا علی ما فعلوا, اور ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ان سے غلطی ہو گئی اب اس کو جسٹیفائی کریں, اب اس کے لیے جو ہے وہ ہیلے بہانے ڈھونڈیں, بلکہ وہ کبھی بھی اس پر اڑتے نہیں ہیں, انسسٹ نہیں کرتے ہیں جو حرکت انہوں نے کی ہوتی ہے. وہم یعلمون, اس حال میں کو وہ جانتے ہو, یعنی انہیں علم ہو جائے, احساس ہو جائے. ایک ہے انسان لاشعوری میں, نادانی میں, جذباتیت میں, لیکن جیسے ہی احساس ہوا وہ کبھی بھی اٹھا نہ ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ جسٹیفائی ہیں, نہ اس پر انسسٹ کرتے ہیں, نہ اڑتے ہیں, بلکہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس کا پار طلب کرتے ہیں. گویا جانتے بوجھتے ہوئے وہ کبھی بھی برائی پر اڑے نہیں رہتے. تو ان کے لیے دیکھیے کتنی جو ہے بشارتیں ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا ہے بخشش مغفرت ان کے پروردگار کی طرف سے. وجنات تجری من تحتہا الانہار, اور وہ باغات جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی. خالدین فیہا, کیا ہی اچھا وہ اثر اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اور کیا ہی اچھا اجر اور بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. یہاں یہ نہیں کہا میری دعائیں تم تمنائیں کرنے والے, بلکہ اللہ کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے, اور اگر غلطی ہو جائے فوراً جو ہے اعتراف, اللہ کی بات بارگاہ میں گڑ گڑانا. اور رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار کام خاص طور سے اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمائے, پھر ان کو آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ان چار میں سے چونکہ ایک کا تعلق یہاں جو بات آ رہی اس سے ہے, کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد, اور احساس انسان اپنے اندر تازہ کرتے ہوئے کہ میں اللہ کے ساتھ اپنے عہد بندگی کو تازہ کر رہا ہوں، اور کثرت کے ساتھ استغفار. یہاں یہ ساری بات متقین کی صفات میں سے آئی نا، کہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. تو ہم سے تو بھائی قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے استغفار کی اللہ کی بارگاہ میں. اس کا جو ہے خصوصی طور پر اہتمام رکھنا ہے. اور اگلی بات پھر جو اللہ اس کے انعام کے طور پر عطا فرما رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے حضور سے فرمایا تھا کہ اللہ سے اس کی جنت کا سوال کیا کرو، اس کی جہنم سے پناہ مانگا کرو. یہ چار کام رمضان مبارک میں خاص طور سے اور عام دنوں میں بھی ان کی ضرورت جو ہے اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، اور تم پر تو گزر چکے ہیں پہلے لوگوں کے واقعات اللہ کے ضابطے اور قائد عدل کے جو پچھلی قوموں کے واقعات ہوئے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھوما پھرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور غور کرو دیکھو کیسا انجام ہوا تھا جو چلانے والوں کا. یہ آپ نے غور کیا، دنیا میں عام طور پر جو کانسیپٹ ہے ٹریول کا فار لیجر، کہ جناب بس اپنے آپ کو یہ ہم اپنی مصروفیات سے نکال کر جو ہے ذرا بعض مزے اڑانے کے لیے. قرآن کہتا ہے نہیں، زمین میں سیر تو ضرور کرو لیکن عبرت کے لیے، اس لیے کہ یہ جگہ مزے اڑانے کی ہے ہی نہیں ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو اس میں اگر پھرنا بھی ہے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے. ذرا جب گھومو پھرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا بیتی، قوم سمود کے ساتھ کیا بیتی، اہل مدین، قوم لوط، ان سب کا جو ہے وہ انجام تو سنجرو کئی پکانا عاقبت المکذبین، دیکھو غور کرو کہ کیا انجام ہوا تھا جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس، اور یہ قرآن یہ تو ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، ایک تشریح ہے، ایک تنبیہ ہے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پوری انسانیت کے لیے تو یہ وضاحت بیان اور تنبیہ ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اس لیے کہ یہ کتاب اپنا آغاز یہ بتاتی ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذیلی طور پر جو تقویٰ رکھا ہوا ہے اس کی کوئی رمق باقی ہوگی، اس کی ذات کی ناراضگی سے بچنے کا کوئی جذبہ دل میں ہوگا تو اس کے احکام جو ہے سمجھ میں آئیں گے. اور اگر یہ ہے فلسفہ حیات یہ ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، تو پھر ایسے شخص کو قرآن کی یہ ساری باتیں کہاں سے سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ اس یہ اسی کو سمجھ میں آئیں گی جسے ایمان بالغیب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اس کی تیاری کے لیے تو قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. لیکن اگر فلسفہ حیات ہی بالکل مختلف ہے، تقویٰ کی کوئی رمق باقی ہی نہیں ہے، اسے کہاں سے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اسی لیے کہا یہ ہدایت، معزت، نصیحت ہے متقین کے لیے. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تو تم سستی دکھاؤ اور نہ ہی غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے، بالا تر رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے ہوئے. دیکھیے فوری طور پر آیات کا شان نزول یہ ہے کہ عارضی طور پر مسلمانوں کو ایک ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل و جان زخمی ہیں، فزیکلی بھی وہ جو ہے وہ زخمی ہے اور ویسے بھی جو ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نہ تو سست پڑو اور نہ ہی غم کھاؤ، تم ہی غالب اور بالا تر رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے ہوئے. اور یہ چونکہ ایک یونیورسل ریالٹی ہے، اس میں وہن کا جو لفظ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے جو جس سے وہن کی بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نہ تو تم نے یہ جی چورانا ہے اور نہ ہی جو ہے سستی کا مظاہرہ کرنا ہے اور نہ ہی غم کھاؤ. کوئی بات نہیں، اگر تمہارے 70 جلیل قدر ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے تم بھی ان کے 70 بڑے بڑے سردار مار بھی چکے ہو اور 70 کو قیدی بھی بنا چکے ہو، لیکن اب بالآخر جو ہے غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، اج بشرتے کے جو چھوٹی موٹی کمزوری تمہارے اندر ہے اس کو دور کر لو گے. اس وقت کے لیے بات. اور آج بھی اہل ایمان کو اللہ کا یہی پیغام ہے कि ये जो तुम्हारे अंदर वाहन की बीमारी आ चुकी है, हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से जो तुम्हें नफरत है इसको खत्म करो। तो इसके बाद जो है अगर यह ईमान के तकाजे पूरे कर दोगे तो बिल आखिर गलबा तुम्हारा ही होगा। इन यक्षसुम करहुन फकद्दम कौम करहुन मिसलु, अगर तुम्हें कोई सदमा पहुंचा है तो तुम भी तो वैसा ही सदमा जो है कौम मुखालिफ को पहुंचा चुके हो। मैं बता चुका हूं कि 70 उनके भी जो बड़े बड़े मारे 70 कैद भी बनाए थे। वतिलकल अय्यामुन उदाविलुहा बैनन नास, और ये फतह और शिकस्त के दिन ये तो हम लोगों के दरमियान इनको घुमाते फिराते रहते हैं, ये तो आनी जानी चीज है। वाले और इसका मकसद क्या है आरजी तौर पर शिकस्त, वाले यालम अल्लाहुल्लजीना आमनु, ताकि अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से आलम वाकया में जाहिर फरमा दे कि कौन है तुम में से हकीकी ईमान वाले। वयत्तखज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से बाद को मर्तबाए शहादत से सरफराज फरमाए। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला हरगिज़ ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता है। गोया के इस आरजी शिकस्त के अंदर भी अल्लाह ताला की तरफ से एक जांच परख और आजमाइश थी, और इस आजमाइश का फलसफा क्या है, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से छान फटक कर पाक साफ कर दे हकीकी ईमान वालों को। वयमहक़ल काफिरीन, और कुफार को मिटा दे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, और क्या तुमने ये समझ लिया था कि यूं ही तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, हालांकि अभी तक तो अल्लाह ताला ने जाहिर ही नहीं फरमाया कि तुम में से कौन है हकीकी मानों में जिहाद करने वाले। वयालम अस्साबिरीन, और अभी तो अल्लाह पाक ने जाहिर ही फरमाया कि कौन है सबर का और इस्तकामत का मुजाहरा करने वाले। यानी इसमें आजमाइश का फलसफा यही है कि पता चल जाए कि खरा और खोटा क्या है अलग अलग। आपको याद आ गई होगी कि इससे पहले ये आयत सूरह बकरा के अंदर भी आ चुकी, आयत नंबर 214, वहां पर भी अल्फाज आगाज में यही थे, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़रा वज़ुलज़िलू हत्ता यकूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। तुमने समझा था कि बस जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि अभी तो तुम पर वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। वो जो थे जिन्हें के जो है जिन्हों मुश्किलात ने तकलीफों ने आँच हुआ था, और जो जिस जड़ा माने गए हिलाए गए हत्या जहां तक के वक्त के रसूल और उनके साथी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, तो उस वक्त जो है अल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह आगाह हो जाओ कि अल्लाह की मदद करीब ही है। तो ये तो अल्लाह की सुन्नत और ज़ाब्ता है कि अल्लाह ताला आजमाइशों से गुजारते हैं, खरे और खोटे को अलग करते हैं, और फिर जो वाकई साबित करने का मुजाहरा करें, और जो अपने माल और जान के साथ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी का हक अदा करें उन्हें अल्लाह ताला जन्नत से सरफराज फरमाते हैं। वलकद कुंतुम तमन्नौन अल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु, और तुम तो मौत की बड़ी आरजू किया करते थे, तमन्ना किया करते थे इससे पहले कि तुम उससे मुलाकात करो। फ़क़द रअयतुमूहु, तो पस अब तो तुमने उसे देख लिया है। वह अंतुम तंज़ुरून, इस हाल में कि तुम उसे खुद अपनी निगाहों से देख रहे थे। जाहिर है जब इतने लोगों की शहादतें हो रही हैं, इतने जख्मी हो रहे हैं, तो ये जो मामला गोया कि यहां तबसरा किया जा रहा है उन नौजवान साहबा के तर्ज अमल पर जो कहते थे कि हम बाहर निकल कर लड़ना चाहते हैं। तो इससे पहले तो तुम मौत की बड़ी तमन्ना करते थे शहादत की, तो अब तो इसको तुमने अपनी आंखों से बचश्मे सर उसका मुशाहदा कर लिया है। उसके बाद फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर एक रसूल। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वहां पर जख्मी होने और आपकी शहादत की जो खबर फैली थी तो उस पर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रद्द अमल था। कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने अपनी तलवारें फेंक दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब लड़ने का क्या फायदा, और कुछ वो थे जिन्होंने कहा कि खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होगा तो क्या हुआ, रब्बे मोहम्मद तो कत्ल नहीं हुआ है, हम तो अल्लाह के लिए लड़ने वाले हैं, हमें इस बात की क्या परवाह है। तो ये रवैया और ये तर्ज अमल जो था इसके बारे में अल्लाह ने तबसरा फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर एक रसूल। कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, और उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, यानी वो भी आए अपनी तबई उम्र उन्होंने भी पूरी की, फिर जब अल्लाह का हुक्म आया तो वो भी इस दुनिया से चले गए। اف ان ماتا, تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, او قتلا, یا وہ شہید ہو گئے یعنی قتل کر دیے گئے مراد شہید ہو گئے, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے, تمہارا خلوص اور اخلاص اللہ کے ساتھ ہے یا صرف کسی شخصیت کے ساتھ ہے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ, اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا, فلن یضر اللہ شیئا, وہ تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھی جزا سے نوازے گا. یہاں دیکھیے شکر گزار کون ہے, جو ان ساری مصائب, کتنا بڑا صدمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا, لیکن جو اس کے باوجود ڈٹے رہیں, جمے رہیں, ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں, اللہ کے ساتھ اپنے خلوص, اخلاص اور وفاداری میں فرق نہ آنے دے, اللہ انہیں شکر گزار کہہ رہا ہے. تو وہ ہے جنہوں نے شکر کا حق ادا کیا ہے, تو اللہ جو ہے نیک جزا دے گا شکر کرنے والوں کو. یہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عالم واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جذباتی کیفیت تھی, اس میں بڑے بڑے جو یعنی جو ادروائز سخت طبیعت کے حامل, وہ بھی جو ہے اس وقت جذبات کی رو میں بہ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ اس خبر سے متاثر ہوئے کہ وہ دروازے پر تلوار سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, میں اس کی گردن اڑا دوں. اس وقت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں, وہ اندر تشریف لے گئے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں, وہ بیٹی کا گھر تھا, ان کے لیے کوئی پردہ نہیں کچھ نہیں, اندر تشریف لے گئے, جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو بوسا دیا اور پھر فرمایا کہ آپ پر جو موت آنی تھی وہ آ گئی, اب آپ کے لیے آئندہ کوئی اور جو ہے وفات نہیں ہے. اور اس کے بعد جب باہر تشریف لائے تو یہی آیات آپ کی زبان مبارک پر تھیں, وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. تو اس وقت اس ان آیات کو سن کر گئے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جذبات ہیں ان پر پانی پڑ گیا, انہوں نے اپنی تلوار جو ہے واپس نیام میں ڈال دی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت ابھی اس موقع کے لیے نازل ہوئی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال حی لا یموت ہمیشہ کے لیے ذات صرف اسی کی ہے, باقی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس اعتبار سے اس میں ایک بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ ہم بھی کچھ بڑی جذباتی وابستگی ہوتی ہے کچھ شخصیات کے ساتھ جو ہماری محسن ہوتی ہیں, جو ہمارے لیے دین کی رہنمائی کا یا اور جو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنی ہوتی ہیں, اور لیکن ان میں سے جو بھی اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے, اسے بہرحال ایک دن جانا ہے. تو اس وقت انسان کو اپنے جذبات جو ہیں وہ بالکل ان کو یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا, اس کا حکم, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس موقع پر انسان کو دو پہلو, ایک تو جو ہے جذبات میں حد سے نہیں تجاوز کرنا, دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں تو دین پر عمل تھا اور جیسے ہی وہ چلے گئے تو اب اس کے بعد جو ہے وہ انسان. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی پرستش اور عبادت نہیں کر رہے تھے, کسی شخصیت کی پرستش کر رہے تھے, جب وہ شخصیت چلی گئی تو اس کے ساتھ ہی آپ کا خلوص اور اخلاص ختم ہو گیا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کے جانے کے بعد تو اور بھی زیادہ کہ اب وہ کام جو ہے اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا ہے, مجھے آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کرنا ہے. جو کام وہ کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں, آپ جیسا کوئی اور کیسے کر سکتا تھا, لیکن آپ تشریف لے گئے ہیں تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی مشن کو, اسی جھنڈے کو اٹھائیں, اسی طریقے سے پوری انسانیت کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ بلائیں. یہ کام جو ہے ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ انسان اس غم اور افسوس سے اتنا زیادہ اپنے متاثر ہو کہ اپنے اصل کام کو بھول جائے. اس لیے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, کسی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. دنیا میں آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے اور جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ہیں وہ زندگی سے تنگ آ کر, حالات سے متاثر ہو کر, وہ کہیں جو ہے وہ کوئی کتنی گولیاں کھا لیتا ہے, کوئی ٹرین کے آگے جا کر لیٹ جاتا ہے, لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے اپنے بازو تو کٹوا آتا ہے, ٹانگے تو کٹوا آتا ہے, لیکن اگر زندگی اس کی باقی ہے تو بستر پر پڑا دن پورے کرتا رہتا ہے. اور اس کے برعکس جس کی نہیں بھی آئی ہوتی وہ آخری وقت میں ٹکٹ خرید کر اس ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے یا اس جہاز کے اوپر جا چڑھتا ہے کہ جناب اس کی موت جو ہے اس کو گھیر کر لے آتی ہے. تو کسی کے لیے مرنا بھی اپنی مرضی سے ممکن نہیں ہے, مگر اللہ کی اجازت, اللہ کے اذن سے. کتابم معجلا, اور یہ ایک وقت ہے جو طے شدہ ہے, نہ اس سے ایک گھڑی آگے اور نہ اس سے ایک گھڑی پیچھے. جب تک وہ وقت نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو ہے مہلک حادثات میں سے انسان کو جو بچا لیتا ہے, اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, باتھ روم میں پاؤں سلپ ہوا اور آدمی جو ہے ختم ہو گیا, اور سر میں ایسی چوٹ آئی اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ٹھاک سویا تھا, صبح جو ہے جناب دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, دروازے نہیں کھل رہا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے جو وقت متعین ہے وہ آ چکا ہے. اور اگر اس بات کا انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو پھر جتنا ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں, جائز حفاظتی اقدامات ضرور, اس سے منع نہیں ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ پوری پبلک کو ہی جو ہے وہ پریشان کر دینا اور زخمیوں اور مریضوں اور جنازوں کو بھی بند کر دینا اس وجہ سے کہ موصوف جو ہیں ان کی جو ہے وہ جان کو خطرہ ہے, یہ اتنا بھی خطرہ جو ہے حفاظت ہو نہیں سکتی ہے. کتنے اس سے پہلے حفاظت کرنے والے تھے لیکن جب وقت آیا تو ہوا میں تحلیل ہو گئے, وہاں تو کوئی نہیں بچا سکا. اس لحاظ سے اس کے اندر بھی ایک بیلنس جو ہے, ایک توازن, توکل, تدبیر اور تقدیر, اس کے درمیان ایک توازن جو ہے اس کو اختیار کیا جانا چاہیے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو کوئی بھی چاہتا ہے دنیا کی زندگی کا بدلہ تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں, جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں. کہ دنیا میں یہ جان لیجئے کہ جو شخص بھی آیا ہے اللہ نے اس کے لیے اس دنیا کا حصہ جو طے کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, لیکن جو کوئی ارادہ رکھتا ہو, چاہتا ہو آخرت کا اجر, نُؤْتِهِ مِنْهَا, تو ہم اسے اس میں سے عطا فرماتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم نیک جزا دیں گے شکر گزاروں کو, جو کہ آخرت کے طلبگار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں محروم رکھتا ہے, انہیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. اور ہم نے سورہ بقرہ میں اللہ نے خود ہمیں وہ دعا تعلیم فرمائی کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنا, دنیا میں اللہ سے مانگو حسنا, نیکی, بلائی, خیر, اچھے کاموں کی توفیق, وفی الآخرت حسنا, اور اللہ ہمیں آخرت میں اچھا انجام. اور وہ اچھا انجام کیا ہے کہ وقنا عذاب النار, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اس سے بڑا انسان کے لیے اچھا انجام ہو نہیں سکتا ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی نبی ایسے ہو گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے, بہت سارے اللہ والوں نے قتال کیا, جن کے دست و بازو بن کر. یہاں پر بھی دیکھیے اللہ والوں کی ایک نئی جو ہے شخصیت کی نئی ڈائمینشن سامنے آ رہی ہے. عام تصور یہ ہے کہ اللہ والا وہ ہے جسے بس یہ دنیا اور اس کے کام اور اس کے ساتھ تو کوئی سروکار نہ ہو, کسی کٹیا میں دھونی رما کر بیٹھا ہوا ہو اور بس ضربیں لگا رہا ہو تو وہ اللہ والا ہے. یہاں بتایا جا رہا نہیں, اللہ والے جو ہے جو واقعی جن کا اللہ سے تعلق ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں. اور کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر ان کی حمایتی بن کر اللہ کی راہ میں قتال کیا. فما وحنوا لما اصابهم في سبيل الله, اور کس شان کے ساتھ وہ لڑے, انہوں نے ہرگز ہمت نہیں ہاری اس پر جو کچھ بھی ان پر بیتا, جو مصیبتیں آئیں انہیں اللہ کی راہ میں. وہن عرض کر چکا ہوں تو انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی, یعنی جو دنیا کی محبت اور موت کی نفرت کی وجہ سے جو انسانوں کے اندر جو کمزوری آتی ہے وہ انہوں نے اس کا مظاہرہ نہیں کیا. وما ضعفوا, اور نہ ہی وہ کمزور پڑے. یہ سب کچھ جو ہے لاجیکل سیکوینس ہے. پہلے انسان کے اندر وہن آتا ہے, موت کا خوف اور زندگی کی محبت, اس کی وجہ سے بزدلی آتی ہے. اس بزدلی کے نتیجے میں اس کے اندر ضعف, ارادے کا, عمل کا تعطل پیدا ہوتا ہے, یہ وہن کا نتیجہ ہے. وما استکانوا, اور نہ ہی انہوں نے گھٹنے ٹیکے. یہ ضعف کی بھی اگلی سٹیج ہے کہ حریف کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا. واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدموں سے محبت فرماتا ہے. آپ دیکھیے اللہ پاک صبر کی کتنی ڈائمینشن ہمارے سامنے لا رہے ہیں. جو نیکی کی ڈیفینیشن میں آئی تھی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، بالخصوص ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے، وہ چاہے ان کے لیے معاشی تکلیفیں ہوں، چاہے جسمانی مضرتیں ہوں، یا میدان کارزار میں جہاں جا کر بھی وہاں پر بھی ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، تو یہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اللہ والے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما کان قولہم، اور ان کا کوئی اور قول نہیں تھا، کوئی ان کی بات نہیں تھی، ان کا کچھ کہنا نہیں تھا، الا مگر یہ ان قالو، وہ یہی عرض کرتے رہے اللہ کی بار میں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. اندازہ کیجئے اللہ کے لیے تن من دھن لگا کر بھی ان کو یہ جو ہے وہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ ہمارا ہی ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہ بخش دیجیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دیجیے. بھائی اسرافنا فی امرنا، اور جو بھی ہم سے زیادتی ہو گئی اپنے کاموں کے بارے میں تو اسے معاف فرما دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمائے رکھیے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے. منصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں ان کافروں کی قوم پر نصرت اور فتح عطا فرمائیے. اب ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اجر بھی دیا، دنیا میں محروم نہیں رکھا، دنیا میں بھی جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو ملا. وحسن ثواب الآخرة، لیکن سب سے اچھا اجر، بہترین اور خوبصورت اجر تو آخرت کا اجر ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنین سے، ایسے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ حسن، حسن سے احسان، اسی سے محسن بنا، تو آپ سب نے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کا انا کا طرح، تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. فعلم کا کن طرح، اور اگر تیرے لیے اسے دیکھنا ممکن نہیں ہے، فائن نہ ہوں یارات، تو تجھے یہ یقین ہونے چاہیے کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں انتا ملا للہ، تو اللہ کے لیے عمل اس طرح سے کرے کامنا کا تراہ، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فائن لم تکن تراہ فائن نہ ہو جراک، اور اگر تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے دیکھ سکے تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے تن من دھن لگایا، تو پھر اللہ بھی ایسے جو ہے وہ محسن، ایسے خوبکار، ان سے اللہ محبت فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کا جو کافر ہیں یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے ناکام ہونے والے اور خسارہ پانے والے. پھر عرض کروں گا، دیکھیں یہ میسج کتنا یونیورسل ہے. اٹ از ناٹ لمیٹڈ بائی ٹائم اینڈ اسپیس، 1400 سال پہلے بھی ٹرو تھا، آج بھی ٹرو ہے، اور تا قیامت آنے والوں کے لیے میسج یہی ہے کہ اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ چھوڑ کر ان کفار کی بات مانو گے تو پھر جو ہے یہ تو تمہیں تمہاری اصل سے بھی ہٹا دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی. یعنی وہی بات کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے، کسی جگہ کے بھی نہیں رہو گے اگر جو ہے ان کی بات مانو گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مالک ہے، مولا ہے، پشپنا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے. تمہیں ہمیشہ توکل، اعتماد، بھروسہ اس کی مدد پر ہونا چاہیے. لیکن وہ مدد آتی کیسے ہے یہ اللہ نے سب بتا دیا. یہ جو اللہ والوں کا جو رویہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کس طرح سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ جان پر کھیلتے ہیں، تب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں رعب، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ جس کے لیے اللہ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان سب کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا تھا، یعنی اللہ کا وعدہ مدد کا، نصرت کا، تائید کا، اللہ نے تو اس کو سچ کر دکھایا اس احد کے میدان میں. اس تحسونہم بِإِذْنِ ہی، جبکہ تم ان کفار کو کاٹ رہے تھے، لٹرلی مولی گاجر کی طرح تم ان کو کاٹ رہے تھے، ان کی بےخلی کر رہے تھے، بِإِذْنِ ہی اس کے حکم سے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے نظم میں ڈھیلے پن کا مظاہرہ کیا. وہ جو درے کے اوپر ڈسپلن تھا کہ 50 کے 50 اور اپنے کمانڈر کی بات ان کو ماننی ہے اور وہاں سے ہلنا نہیں ہے، تم نے اس میں جو ہے نظم میں ڈھیلے پن کا مظاہرہ کیا. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے حکم کے بارے میں، معاملے کے بارے میں کھینچ تان کی. تنازع یہی کھڑا ہو گیا تھا نا کہ یہاں سے ہلنا ہے کہ نہیں ہلنا، اور اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کا ڈفرنس ہو گیا. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، لیکن یہ نافرمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نہیں تھی، اس کی تو تعبیر میں سے فرق تھا، البتہ لوکل کمانڈر کے آرڈر کی بہرحال نافرمانی تھی. اور اللہ کے ہاں ڈسپلن کی کیا اہمیت ہے، اطاعت امیر کا کیا درجہ ہے، کہ اگر وہاں پر جو ہے وہ 35 افراد نے کمانڈر کی بات کو نہیں مانا ہے تو 70 جلیل قدر صحابہ کو شہادت جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میدان میں جان دینی پڑی ہے کہ ان 35 افراد نے لوکل کمانڈر کی بات نہیں مانی. واقعی تم تو تم نے نافرمانی کی اس مقامی امیر کے حکم کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں دکھا دی تھی تمہیں وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے، وہ فتح، وہ اس وقت کامیابی، وہ اللہ نے تمہارے سامنے دکھا دی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کی فتح چاہتا تھا. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی وہ تھا جو صرف آخرت کا طلبگار تھا. ثم صرفکم عنہم، تو پھر اللہ تعالی نے ان سے تمہارے رخ کو پھیر دیا. یعنی کہاں تو آغاز میں کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جب وہاں درے سے وہ ہٹ گئے 35، اور پیچھے سے جو وہ حملہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں اب مسلمان جو ہے بجائے کفار کا پیچھا کرنے کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رخ جو ہے ان سے پھیر دیا. لِيَبْتَلِيَكُمْ، اللہ اس غلطی کو کنڈول بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو اپنی جو آزمائش اور امتحان جو زندگی کے ہر مرحلے پر ہر انسان جس کا سامنا کر رہا ہے وہی اس امتحان وہاں پر، تاکہ اللہ تمہیں ابتلا سے دو چار کرے، آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. یعنی یہ جو وہ 35 افراد کی نظم کی خلاف ورزی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈون کرنے کا اعلان فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ بظاہر جو ہے سارے اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ہاتھوں بہت ہی زیادہ نقصان سے بچا لیے. اس تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْبُونَ عَلَى أَحَدٍ، جبکہ تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور تم کسی کی طرف بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پکار رہے تھے پیچھے سے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو پھر اللہ پاک نے تمہیں دیا صدمے پر صدمہ، غم پر غم. ایک غم جو ہے شکست کا، دوسرا غم 70 ساتھیوں کی شہادت کا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بھی کیا مصلحت تھی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم بہت زیادہ غم زدہ نہ ہو جایا کرو اس چیز پر جو تم سے جاتی رہے، جو تم سے فوت ہو جائے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ ہی اس مصیبت پر جو تم کو پہنچے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے باخبر ہے جو عمل تم کرتے ہو. تو گویا کہ مشکلات میں اور آزمائشوں میں ڈالنا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، اس لیے تاکہ سونا جو ہے اس کو خوب اچھی طرح سے تپایا جائے، کھنگالا جائے، تو اس میں سے میل کچیل الگ ہو کر بالکل کھڑا سونا تب سامنے آتا ہے. تو اللہ نے تمہیں اس لیے اس سے دوچار کیا. ثم انزل علیکم من بعد الغم، اور پھر اس کے بعد اللہ نے نازل فرمائی تم پر اس غم کے بعد امنتا نعاسا، ایک بڑی ہی امن بخش اونگ، یغشا طائفۃ تم منکم، جو ڈانپ رہی تھی ایک گروہ کو تم میں سے. یعنی اتنی پریشانی کی کیفیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اطمینان اور سکون کی اونگ جو ہے، جب آدمی بہت تھکا ہوا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس کو اونگ بھی آ جاتی تو اس کے لیے بڑی ریفریشنگ ہوتی ہے. تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے تمہیں ایک اطمینان بخش اونگ جو ہے وہ تمہیں ڈھانپ رہی تھی. طائفت القد احمتهم انفسهم، اور ایک گروہ وہ ہے جنہیں اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. یظنون باللہ غیر الحق، انہیں یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں کفار دوبارہ پلٹ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے وہ انہیں اونگ نہیں آئی تھی. اور وہ اللہ کے بارے میں بھی ناحق قسم کے ظن اور گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جو بالکل ہی جاہلیت کے دور کے جو ظن اور گمان ہیں. یقولون، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کہ کیا ہمیں بھی اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل ہے. قل ان الامر کلہ للہ، فرما دیجئے کہ بے شک ہر چیز کا اصل اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اگر وہیں مدینہ طیبہ میں رہ کر مقابلہ کرتے تو یہ سب کچھ تو نہ پیش آتا. تو فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اصل معاملے کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے تھے اپنے جی میں جو نہیں ظاہر کرتے تھے آپ کے سامنے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور باہر آ جاتے وہ لوگ جن کے لیے قتل ہونا مقدر ہو چکا تھا، اپنی قتل گاہوں کی طرف چل کر خود باہر آتے. میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، جن کے لیے موت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ خود جا کر جو ہے اس ٹرین کے اندر، اس جہاز کے اندر سوار ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ٹکٹ بھی جو ہے سیٹ بھی ریزرو نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی کی سفارش کروا کر جو ہے اس کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں. اس لیے کہ جو وقت اللہ کی طرف سے طے ہے اس انسان اس وقت اور اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، خواہی نہ خواہی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جانچے جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہاری نیتیں عزائم ہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خوب اچھی طرح سے تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے. وہ جو شاعر نے کہا کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احسان ہوتے ہیں، اسی سے تو جو ہے انسان کو اگلی منزلیں اور اگلے مرتبے ملتے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے بھیدوں کو. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اور بے شک وہ لوگ جو تم میں سے واپس پھر گئے تھے اس دن جس دن کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو جنہوں نے مقامی کمانڈر کے حکم کو نہیں مانا اور وہ اس درے کو چھوڑ دیا تھا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک شیطان نے ہی جو ہے ان کو بہلا دیا تھا، پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. ولقد عفا اللہ عنہم، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، ان کی غلطی کو کنڈون کر دیا ہے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور بہت بردبار. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے جنہوں نے انکار کیا تھا. وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہنے لگے، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین کے اندر سفر اختیار کیا، او کانوا غزن، یا وہ تھے جہاد پر قتال کے لیے نکلے ہوئے تھے، لو کانو عندنا، کاش اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتون تو نہ مرتے، وما قتلوا نہ ہی شہید کیے جاتے. یہ جو ہے یہ اس قسم کی بات منہ سے نکالنا کسی چیز کے ہو جانے کے بعد کہ کاش ایسا ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو فإن لو، یہ جو کلمہ ہے ہمارے ہاں کاش، عربی میں سے لو کہتے ہیں، اس فرمایا تختہ عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل کے دروازے کو کھولنے والا ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس میں یہ کہنا کہ کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، کیسے ہو جاتا؟ اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ یہی تھا تو جو مرضی کر لیتے، اس کے سوا کوئی دوسرا نتیجہ ہو نہیں سکتا تھا. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے اس کو حسرت ان کے دلوں کے اندر. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو موت طاری فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی موت اور زندگی اللہ انسانی تدبیر کے ماتحت تابع نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہیں. وقت بھی طے ہے, جگہ بھی طے ہے اور کس شکل میں موت آنی ہے یہ بھی اسی کی طرف سے طے ہے. زمین میں جو انسان کو موت آئے گی, سمندر کے اوپر آئے گی, فضا میں تحلیل ہوگا, یہ سب اس کے علم میں ہے, اسی طرح سے ہو کر رہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے یعنی طبعی طور پر, شرط یہ ہے کہ ہو تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو جدوجہد کر رہے ہو تو اس میں یا اس کے راستے میں شہید ہو یا بستر مرگ پر موت آئے. للمغفرت من اللہ ورحمہ بے شک اللہ کی جو مغفرت ہے اور اس کی رحمت ہے, خیر مما یجمعون یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. غور کیجئے اللہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں زندگی میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اس کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں. اور موت وہ جو اللہ کی راہ میں آئے, خواہ وہ یعنی اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے آئے, خواہ شہادت کی موت ہے یا وہ طبعی طور پر, آپ کو پتا ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آرزو کے ساتھ کتنے انہوں نے جنگوں کے اندر جو ہے شرکت فرمائی ہے, ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخموں سے محفوظ ہو, لیکن اللہ کا حکم یہ تھا تو ان کے لیے موت جو ہے وہ عام طور پر بستر مرگ پر آئی. اپنی ساری تمنا اور ساری کوشش کے باوجود اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ موت بستر مرگ پر آنی ہے, آخری دم تک انسان اگر اس کام میں لگا ہوا ہے اللہ اسے بھی مرتبہ شہادت سے سرفراز فرما دے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے راستے میں اسی کام کے لیے اس مشن کے اندر جو ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو فرمایا بلائی متم او قتل تم, ہاں تم مر جاؤ یعنی طبعی طور پر یا شہید کیے جاؤ, لا الہ الا اللہ تحشرون تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں ہی اکٹھے کیے جاؤ گے, جمع کیے جاؤ گے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہاں اپنی شان کے مطابق تمہیں اجر سے اور فضل سے نوازے گا. فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم اور پس یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل واقع ہوئے. ولو كنت فظا غليظ القلب اگر آپ ہوتے تند خو اور سخت دل, لن فضوا من حولک تو یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گرد سے آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے, چھٹ جاتے. وہی بات کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگمان حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں ہے خوئے دل نوازی, یہ معاملہ نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوئے دل نوازی تھی اس کا تو یہ عالم تھا جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا تھا پھر اپنی زندگی میں علیحدہ ہونا گوارا نہیں کرتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اساتھی آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ جان نثار آپ کے ساتھ لگے رہے. فاعفو عنہم تو پس آپ انہیں معاف فرمائیے, درگزر کیجئے, وہ 35 جن سے غلطی ہو گئی ان کو بھی درگزر کیجئے. واستغفر لہم اور ان کے لیے استغفار فرمائیے. وشاورہم فی الامر اور انہیں مشورے میں شریک فرمائیے. یہ کسی بھی ہیڈ آف دی آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی جامع ہدایات ہیں کہ اگر ان کے ماتحتوں سے سبارڈینیٹ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جو ہے بڑے کا کام یہ ہے کہ معاف کر دینا, اور خاص طور سے دین کے کام میں اگر جو ہے غلطی ہو رہی ہے تو امیر کا کام نہ صرف معاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی دعا بھی کرنا ہے اور پھر انہیں مشورے میں شریک کرنا ہے. ہمارا دین تو ہے ہی مشورے کا نام, اور آج دنیا بھی کہتی ہے کہ مینجمنٹ بائی پارٹیسپیشن جو ہے وہ سب سے اچھی مینجمنٹ ہے. لوگوں کو جب آپ انوالو کرتے ہیں, ان کو مشورے میں شریک کرتے ہیں, ان کی آٹومیٹک کمٹمنٹ اس کام کے اندر جو ہے انوالو ہوتی ہے جس میں آپ نے اس سے مشورہ کیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اجتماعی کام خواہ وہ ہمارے دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں, ان کے لیے آپس میں مشورہ اور کنسلٹیشن اس کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے. فائل اعظم کا پس جب پھر آپ کو فیصلہ فرما رہے, فتوکل علی اللہ تو پھر اللہ پر توکل کیجیے. فائنل فیصلہ وہ امیر کا ہے لیکن اس سے پہلے اسے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اور بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے، تمہاری تائید فرمائے، تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہیں یخذلکم، اور اگر وہ چھوڑ دے، وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے. کوئی خواہ کتنی بھی بڑی سپر پاور بنا ہوا ہو، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں. جب اللہ کے حکم سے طوفان وہاں پر آئے ہیں تو مدد دنیا سے گئی ہے ان کے پاس، وہ اپنی مدد خود نہیں کر سکے ہیں. اس لیے ان کی کسی کی تائید اور نصرت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. پھر غور سے سنیے اور پڑھیے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یَخْذُلْکُمْ، لیکن اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرُکُم مِّن بَعْدِہِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو حقیقی ایمان والوں کو تو صرف اللہ پر ہی توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. منافقین میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت میں خیانت کا الزام لگایا، اللہ نے اس کی جو ہے تردید فرمائی ہے کہ نبی کا یہ کام، جیسے اس سے پہلے آیا کہ نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو. ایسے ہی نبی اور رسول تو ساری دنیا کو امانت اور دیانت کا سبق دینے کے لیے آتے ہیں، ان سے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کی خیانت کے مرتکب ہوں. وَمَن يَغْلُلْ جَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا وہ اٹھا کر لائے گا اس خیانت کو جو کچھ اس نے کی تھی قیامت کے دن. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کسب کیا، کمائی کی. وهم لا يظلمون، اور ان پر ہر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا کیا وہ شخص جس نے پیروی کی ہے اللہ کی رضا والے راستے کی، کمن باء بسخط من اللہ، وہ شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے میں آ چکا ہے. وما اباہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہو جہنم، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کے اعتبار سے. اس میں جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نہیں وہاں سارے کے سارے ہی جو ہے بخشے جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک وہ ہے جس نے اللہ کی رضا والے راستے کی پیروی کی ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے؟ اسی کو دوسرے مقام پر کہا، فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ کیا کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جیسے دنیا میں جو ہے تعلقات کی بنا پر پیسے دے کر اور جو ہے اصل رسوخ کو استعمال کر کے مجرموں کو چھڑا لیا جاتا ہے؟ اللہ کے ہاں بھی چھڑا لیا جائے گا. اللہ کی عدالت بے لاج ہے، وہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہی ان کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے فرمایا، کل نفس ثم توفى كل نفس ما كسبت، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ایسے شخص جو اللہ کی غضب کے شکار میں ہے، وہ مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے لوٹ جانے کے اعتبار سے. ہم درجات عند اللہ، پر ان سب کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، جنت میں بھی درجات ہیں اور جہنم میں بھی درجات ہیں. ایک طرف آپ کو بتایا آخری جو ہے جنت میں داخل ہونے والا، اس کے لیے اللہ نے یہاں کتنی بڑی جنت رکھی ہوئی ہے، اس سے اوپر والوں کے جنت کے درجات کا اندازہ آپ کر لیجئے. اسی طریقے سے اللہ نے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جسے سب سے کم تر عذاب ہوگا وہ ہوگا جسے اللہ کے حکم سے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا دماغ اس طرح سے کھولے گا جیسے ہنڈیاں ابلتی. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس سے اوپر کے عذابوں کا آپ اندازہ کر دیجیے. سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کون سے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں پر بہت بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم، جبکہ مبعوث فرمائے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے. اہل عرب پر تو یہ احسان کہ ان کی زبان بولنے والے، اور پوری انسانیت پر یہ احسان کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، انسان کو رسول بنایا جو ان جیسے، جن کے ساتھ جو ضروریات تھیں، بیوی بچے تھے، کھاتے پیتے تھے، سارے کام انسانوں والے کرتے تھے، انسانوں کے لیے تو تبھی دلیل بن سکتے تھے، تو رسول بنایا انہی میں سے. کیا کرتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یتلو علیہم آیاتہی، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے. ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ فرماتے تھے. کچھ یاد آیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام ہیں، جن کا دو مرتبہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں تذکرہ آ چکا ہے، تیسری مرتبہ یہاں پر آ رہا ہے، اور چوتھی مرتبہ انشاءاللہ سورہ جمعہ میں آئے گا. تو وہ لوگوں پر اس کی آیات، آیات قرآنی اس کی تلاوت فرماتے تھے، ان کا تزکیہ فرماتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ، اور وہ انہیں کتاب یعنی اس کے اندر جو احکام ہیں ان کی تعلیم فرماتے تھے. وَالْحِكْمَةُ، اور ان کی حکمتیں ان پر واضح فرماتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی کے اندر جو لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، ان جہالت کی تاریکیوں سے ہدایت کے راستے پر لانے کے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبد کامل کے ذریعے سے انسانیت پر اللہ نے یہ احسان کیا، فضل کیا کہ اپنا دین ان کے ذریعے سے اصلی شکل میں انسانوں تک پہنچایا، اس کا ایک عملی نمونہ انسانوں کے لیے سیٹ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کوئی یوٹیوب کیا ہے جو اچیو نہیں کی جا سکتی. نو، اٹ از اچیویبل. اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اسی زمین پر قدم با قدم جتنی یہ ہدایات ہیں ان پر عمل کر کے دکھایا. اور اس کے اندر بلٹ ان لیسن ہے کہ ہم بھی اگر آپ وہی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہوں گے اور کامیابی پائیں گے. میرا خیال ہے یہاں ہم چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سورت کا بقیہ حصہ پڑھ کر آج کی طرح بھی جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آخر میں مکمل کریں گے. اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. اولما اصابتکم مصیبت، اور کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو قد اصبتم مثلیہا، تو تم بھی تو اس سے زیادہ دگنی مشکل مصیبتوں نے پہنچا چکے ہو. جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے اور 70 کو قیدی بنایا. قل تم انا ھذا، اور تم کہتے ہو کہ یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، تم فرما دیجئے کہ یہ خود تمہارے اپنی طرف سے آئی ہے. یعنی احد میں یہ جو تمہیں عارضی حزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس دن جس دن کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تھے، تو وہ پہنچی تھی اللہ کی اجازت سے. ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ تعالیٰ ممیز کر دے، معلوم کر دے اہل ایمان کو بھی. یعنی ہر کام میں دو چیزیں جو ہے نتیجہ خیز ہوتی ہیں، ایک انسان کا اپنی کوشش اس کا فیل، اور دوسرا اللہ کا اذن اور اس کی اجازت. یہاں پر اور عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ انسان جس طرف کوشش و محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہاں تم نے خود نظم کی خلاف ورزی کی، مقامی امی کمانڈر کی حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں جو ہے وہ اس عارضی شکست کو ہونے دیا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس لیے ذکر آیا کہ اللہ کی اجازت سے تھی، مگر تھی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے. اور اضافی غرض اس کی یہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون ہیں حقیقی ایمان والے. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ کون ہیں منافق. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، منافق وہ جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ قتال کرو اللہ کی راہ میں، یا کم از کم دفاع ہی کرو، مدافعت کرو. قالوا لو نعلم قتالا لتبعناکم، تو انہوں نے جوابیہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ لڑائی ہے تو ہم آپ کی پیروی کرتے. اس کے دو معنی بتائے گئے، ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں قتال کرنا ہی نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ بھی اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تمہاری کوئی سیریس قسم کی لڑائی ہے یا تو تمہاری نورا کشتی ہے, تمہارا ہی بھائی بند ہے, وہ سال دو سال بعد آ جاتے ہیں اور تم جو ہے ہمیں بھی مروانے کے لیے ساتھ جو ہے لے چلتے ہو. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ تم آپس میں ایسے ہی جو ہے وہ کرتے رہتے ہو. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ واقعی کوئی لڑائی ہے تو ہم تمہاری پیروی کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, تو وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت اس کے کہ وہ ایمان سے قریب. منافق جو ہے وہ درمیان میں کفر اور ایمان کے درمیان درمیان چل رہا ہوتا ہے, اور اکثر و بیشتر وہ کفر کی طرف اس کا جو پلہ جو ہے وہ زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, وہ کہتے تھے اپنے منہ سے وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں. دل میں تو جان بچانے کا جو کی بات تھی کہ جناب وہاں جائیں گے تو جان کے لالے پڑیں گے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو لڑنا نہیں آتا ہے یا ہم نہیں سمجھتے یہ کوئی سیریس لڑائی. واللہ عالم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کی وہ چھپاتے تھے. اللہ جی نے قالوا لاخوانہم وقعدوا, اور کہا تھا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے اس حال میں کہ وہ خود پیچھے بیٹھ رہے تھے کہ لو اطاعونا ما قتلوا, اگر انہوں نے بھی ہماری بات مانی ہوتی تو نہ مارے جاتے. یعنی جیسے ہم پیچھے بیٹھ رہے ہیں, اگر انہوں نے بھی ہمارا کہنا مانا ہوتا یہ بھی گھر میں ہی بیٹھے رہتے تو ان کو جو قتل نہ ہوتے. قل فدرعوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, ان سے کہیے ذرا تم اپنے اوپر سے ہی موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اگر ایسا ہی گھر بیٹھے رہنے سے ہی موت نہیں آتی ہے تو پھر تم جو ہے وہ جب تمہارا وقت آئے گا تو اس موت کو نہ آنے دینا. بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اور ہرگز نہ گمان کرنا, ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یعنی جو شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا. اس لیے کہ یہ بتایا جا سکتا ہے موت کا لفظ ہمت شکن, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون, اور ان کی زندگی وہ حیات جاودانی, اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں. سوچئے ذرا وہاں کا رزق, یعنی باقی لوگ تو جنت میں پہنچیں گے حساب کتاب کے بعد, اور وہ ابھی سے جو ہے حدیث کی روایات میں آتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت کی سیریں کرتی پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا کچھ اور چاہیے, وہ کہتے ہیں اللہ پاک آپ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اس کے بعد ہم کسی اور چیز کی کیا تمنا کریں. اللہ جب بار بار ان سے پوچھتا ہے اور انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں جواب دیے بغیر جو ہے کوئی ان کی یعنی گویا کہ جو چارہ نہیں ہے, تو آخری بات پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسا کر کے ایک دفعہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم وہاں پر جا کر پھر تیرے راستے میں گردن کٹائیں, اس لیے کہ تیرے راستے میں گردن کٹانے کا مزہ جو ہے وہ ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر. تو یہ ہے معاملہ ان کا جنہیں اللہ پاک جو ہے وہاں رزق سے نواز رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اور وہ تو شاداں و فرحاں ہیں, خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, اور وہ تو خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم اور حزن سے دوچار ہوں گے. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ, اور وہ تو خوش ہوتے ہیں اللہ کے ان انعام اور اس کے فضل پر. ون اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور بے شک اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمانے والا. کون سے مومن؟ الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں صدمہ پہنچ چکا تھا, ان کے دل و جان زخمی تھے, وہ جسمانی کپر بھی جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھے, لیکن پھر بھی جب اللہ کا حکم یہ آیا کہ تمہیں اب کفار کے لشکر کا پیچھا کرنا ہے, تو انہوں نے اس وقت بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی. للذین احسنوا منہم, اور وہ جنہوں نے ان میں سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بندگی کی, وتقوا, اور تقوی کی روش اختیار کی, ان کے لیے اجر عظیم, بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس, وہ لوگ جن سے لوگوں نے یہ کہا تھا, ان الناس قد جمعوا لكم, کہ بے شک تمہارے خلاف لوگ جمع ہیں, لشکر جمع ہیں, فخشوہم, تو تم ان سے ڈرو, فزادہم ایمانا, تو اس بات سے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوا, بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے وہ جو ہے وہ اور زیادہ ان کے ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل, پھر وہ لوٹے اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے ساتھ. لم يمسسهم سوء, اس حال میں کہ انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں. واتبعوا رضوان الله, اور اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی تھی اللہ کی رضا والے راستے کی. لیکن سوچئے, یہ اللہ کی رضا والا راستہ یہ تو خاک و خون سے ہو کر گزرتا ہے, اس میں تو سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان, بے شک یہ شیطان ہی تو ہے. یخوف اولیاءہ, جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے تمہیں, یعنی یہ جو شیاطین جن و انس ہیں یہ اپنے ان جو بھی باقی قوتیں ہیں ان سے تمہیں ڈراتے ہیں. فلا خافوہم, تو پس اہل ایمان تم ان سے نہ ڈرنا. وخافونی, تم صرف مجھ ہی سے ڈرنا. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی حقیقی ایمان والے ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے سارے اہل ایمان کو یہ تلقین ہے کہ یہ لوگ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جو بڑے گٹھ جوڑ بناتے ہیں, جو بڑے آپس میں الائنسز بناتے ہیں, ان کی یہ بھاگ دوڑ جو کفر کے اندر ہے, یہ آپ کو غم زدہ نہ کرے. انہم لن یضروا اللہ شیئا, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یرید اللہ, اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے نہ بنائے کوئی حصہ آخرت میں. یہ جو ان کی دنیا کے اندر بڑی چمک دمک ہے, بڑا کر و فر ہے, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے. ولم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں. لن یضروا اللہ شیئا, وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے المناک دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم, اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو کافر ہیں منکر علی شکر ہیں کہ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. یہاں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی رسی کیوں دراز فرماتا ہے. یہ جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر نہ سمجھے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما, ہم تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں, اور زیادہ گناہ کما لیں. ولہم عذاب مہین, اور پھر ان کے لیے احانت آمیز رسوا کن عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, ہرگز نہیں چھوڑے گا اہل ایمان کو اس حال پر جس پر کہ تم ہو. یعنی اہل ایمان جن کے اندر مومن بھی منافق بھی اور فاسق بھی سب جو ہے گجمٹ, اللہ اس حال پر نہیں چھوڑے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ وہ ممیز نہ کر دے, نمایاں نہ کر دے, الگ الگ نہ کر دے ناپاک کو پاک سے. ناپاک کون ہے؟ جنہوں نے کفر و شرک کی اور نفاق آلائشیں اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہیں, اور پاک وہ ہے جو حقیقی ایمان والے ہیں. تو اللہ پاک اس لیے آزمائش سے دوچار کرتا ہے تاکہ دو کھرا کھوٹا الگ ہو جائے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور اے لوگوں, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے جو تمہیں غیب پر مطلع فرمائے. یعنی غیب کی باتیں براہ راست اللہ تعالیٰ انسانوں کو نہیں بناتا ہے, یہ نہیں بتاتا ہے کہ کون مومن اور کون منافق ہے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے, انہیں غیب کے امور میں سے جتنا ایسا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم حقیقی ایمان رکھو گے اور تقوی کی طرف اختیار کرو گے. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب. یہ اللہ تعالیٰ, یہ جو اللہ کا کل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے, اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس میں سے وہ جتنا حصہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن کوئی بھی نبی اور رسول سارے کے سارے غیب کو جاننے والا نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیات 25 اور 26 میں فرمائی, عالم الغیب, غیب کا جاننے والا صرف وہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب سے نہیں آگاہ فرماتا کسی کو بھی. اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ سوائے جسے پسند فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے رسولوں کو وہ باتیں بتاتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ کل کا کل عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے, رسولوں اور نبیوں کے پاس صرف اتنا علم جتنا اللہ نے انہیں عطا فرمایا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ, اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جو مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں, بخل کرتے ہیں, وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو بخل کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے وہ خیر اللہم, یہ ان کے حق میں بہتر ہے. یعنی جو اس کے اوپر زکات بھی ادا نہیں کرتے ہیں, جو اللہ کے بندوں کا حق بھی نہیں ڈالتے ہیں, جو انفاق اور اس سے زائد مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی ترغیب آئی ہے, جو اس کی بجائے بخل سے مظاہرہ لیتے ہیں, وہ مظاہرہ کرتے, وہ یہ مت سمجھے کہ ان کے حق میں بہتر ہے, بل ہوا شر اللہم, بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے. فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اس لیے کہ انہیں طوق پہنائے جائیں گے اسی چیز کے جس میں کہ انہوں نے بخل کیا تھا قیامت کے دن. یعنی جو کچھ انہوں نے مال اللہ کے راستے میں لگانے کی بجائے اور اس کے لیے فرض زکات ادا کرنے کی بجائے جو کچھ بچا کر رکھا ہوا تھا اسی کے طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنچائے جائیں گے. اور سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ گرم کر کے ان کے ذریعے سے ان کے چہرے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ داغی جائیں گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی. اصل وارث حقیقی ان سب کا کون ہے؟ اللہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ, اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً سن لی ہم لوگوں کی بات بھی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اس لیے کہ جب انہوں نے یہ آیت جو ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے, تو یہود نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. تو نعوذ باللہ, تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سن لی کی یہ بات. سنکتب ما قالوا, اور ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور ان کی وہ حرکتیں کہ وہ جو اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں. ونقول ذوقوا عذاب الحریق, اور پھر ہم ان سے کہیں گے کہ چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے, بلکہ یہ بندے ہیں جو خود اپنے لیے اپنے راستے کے کانٹے خود بوتے ہیں. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا ہوتے ہمیں تاکید کی تھی, اللہ نؤمن لرسول, کہ ہم نہ یہ ایمان لائیں کسی رسول پر, حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار, اس وقت تک جب تک کہ وہ نہ لائے ہمارے پاس قربانی جسے آگ کھا جائے. انسانیت کا جب انفینسی کا دور تھا, عہد طفولیت کا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی قربانی کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ قربانی کر کے میدان میں ڈالتا تھا, جس کی قربانی اوپر سے آسمانی آگ آ کر اس کو بھسم کر جائے اس کی قربانی قبول ٹریٹ ہوتی تھی, دوسری کی نہیں. لیکن جب انسانیت میچور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حسی موجوں کی بجائے اب یہ عقلی معجزہ اس قرآن مجید کی شکل میں عطا کیا ہے. تو فرمایا کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی, ان سے کہیے کہ تمہارے پاس آ چکے کہ رسول مجھ سے پہلے بھی بالبینات, روشن دلیلیں, واضح حصی معجزے لے کر آئے تھے. وباللذی قلتم, اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو. فلم قتلتموہم, تو تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے تھے تو یہ سب کچھ دیکھ کر یقین کیوں نہیں لائے. اب بھی یہ سارے تمہاری دلیلیں بہانے بازی ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائے, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جو ہے وہ جھٹلائے جا چکے ہیں. جاؤ بالبینات, وہ ان کے لیے لے کر آئے تھے واضح نشانیاں, معجزات لے کر آئے تھے. وَالزُّبُرَ, صحیفے لے کر آئے تھے. وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ, اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا. یہ بہت ہی اگلی جو آیت نمبر 185 ہے, اللہ ہمت دے, توفیق دے, تو اس کو دل پر نقش کر لیجئے. اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے پیغام کا ایک خلاصہ اس معنی میں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے اور ہماری اصل منزل کیا ہے, وہ اللہ نے اس کے اندر سم اپ کر دی. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی شخص یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ہم پڑھ چکے ہیں وما محمد الا رسول قد خلق من قبله رسل افا امات او قتل ان کا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا پڑا تو اور کون ہے جو یہاں رہنے کے لیے آئے. ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن کیا اس کے بعد معدوم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے اپنے اجر اپنے بدلے قیامت کے دن. اس دنیا میں کسی کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا ہے, کسی کو اس کی برائیوں کی پوری سزا نہیں مل سکتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جو قیامت کا دن ہے. اس دن سب کو ان کی سارے اعمال کے پورے پورے بدلے اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے. فمن زحزح عن النار, تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ ہے جو کامیاب ہوا. دنیا میں کسی نے کتنا کما لیا, کتنا بنا لیا, حلال سے حرام سے, جائز سے ناجائز سے, اس سے اس کی کامیابی یا ناکامی کا تعین نہیں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود, اسلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود, ہمارا بھی جو تصور کامیابی اور ناکامی کا ہے وہ وہی ہے جو کسی اسلام کے نہ ماننے والے کا ہے. ہمارے خیال میں بھی کل کا کل ہماری جو ہے وہ شخص ہماری نظر میں کامیاب ہے جس کے گھر کے باہر گاڑیوں کا پورا فلیٹ کھڑا ہے, جس کا بنگلہ جو ہے وہ کئی ہزار گز کا ہے, اس کے اندر اگر بس پڑتے سونے چاندی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں, اس کے اندر کراکری جو ہے اگر ان چیزوں کی جمع کر دی گئی ہو, تو ہمارے خیال میں وہ بڑا کامیاب شخص ہے. اگر جو ہے ہم سے کسی سے پوچھا جائے گا تو ہمارے ہاں بھی جو ہے یہی کہا جائے گا کہ جناب بل گیٹس جس کی 50 بلین ڈالر سے زیادہ کی جو ہے وہ دولت ہے, وہ جو ہے بڑا دنیا کا کامیاب شخص ہے. ایسا نہیں ہے. بتایا گیا ہے کہ یہاں کامیابی اور ناکامی کا تصور کوئی جو ہے وہ یہاں پر پیمانہ ہے ہی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جسے اللہ پاک کرم فرمائے جس پر اور اسے آخرت میں کامیاب قرار دے دے وہ کامیاب ہے, اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے وہ ہے جو کامیاب ہے. اس لیے کہ سارے عمل اور ساری کوشش کے باوجود آپ دیکھیے یہاں پر عربی کا اسلوب یہ نہیں کہا جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا, بلکہ کہا جو آگ سے بچا لیا گیا. اس آگ سے بچانے والی بھی اللہ کی ذات ہے, اور جنت میں داخلہ بھی محض کسی کے اپنے عمل سے مجرد نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں چلا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں, جب تک مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, کوئی عمل بھی کوشش بھی پوری کرنی ہے, لیکن پھر بھی معاملہ بندے کا بین الخوف پر رجا ہی رہنا چاہیے کہ جا دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اس لحاظ سے یہ دونوں پہلو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. اگر انسان نے اسی کو اپنی منزل سمجھ لیا, اصل میں دنیا مزرعت الاخرہ, یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے, جو یہاں بوئیں گے وہ وہاں کاٹیں گے. اگر تو اس کو مسافر سمجھا, جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی دنیا کا انا کا غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی, او عابری سبیل, یا راہ چلتا ہوا مسافر. اگر اس سے زیادہ اس دنیا کے اندر انسان نے دل لگا لیا, اپنی منزل مقصود اسی کو ٹھہرا لیا, اپنی توانائیاں, اپنی کوششیں, اپنی محنتیں, اپنی صحیح و جوہد, اس کا ٹارگیٹ اگر اس نے اس دنیا کو قرار دے دیا, تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہاں یہ دنیا بہت قیمتی ہے, اگر اسے آخرت کی کھیتی سمجھ کر اس ٹائم سے فائدہ اٹھایا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی, ایک ایک سیکنڈ وہ بہت قیمتی ہے. اس لیے کہ جو سیکنڈ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. جو توفیق اور جو صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج میسر ہے, یو نیور نو کہ کل یہ صحت میسر ہوگی کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اس صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو, اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو, اس فرصت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. اس لحاظ سے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. یہ جو 50-60-70 سال کے اندر جو کچھ ہم کریں گے، اس محدود دنیا کی کوشش اور محنتوں کے نتائج ہیں، جو اس لامحدود طور پر ہم جو ہے ان کو یا تو انجوائے کریں گے یا اس کو خدا نخواستہ ان کے بدلے میں سفر کریں گے. اس لحاظ سے یہ دنیا بہت قیمتی ہے. لیکن اگر اسے عام دنیا داروں کی طرح کھانے پینے اور مزے اڑانے، اور جب میں یہ بار بار یہ باتیں کہتا ہوں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ کسی اور کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو ہر گلی ہر محلے میں کوئی اور دکان کھلتی نظر نہیں آتی جتنی کہ فاسٹ فوڈ اور دوسرے کھانے پینے کی چیزیں، تو لگتا یہ ہے کہ ہمیں بھی بس اب ایک ہی کام رہ گیا کہ جناب ایٹ ڈرنک بھی میری. ابھی بھی اس وقت آپ اٹھ کر چلے جائیے یہی حسن اسکوائر کی کرنگی کے پاس، جو آگے جہاں پر اتنے ہوٹل اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس سے زیادہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی بھی مل جائیں گے. تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ جناب ہماری پریفرنس کیا ہے، پرائیورٹی کیا ہے اور ہمارا مطمع نظر کیا ہے. اس لحاظ سے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت، اور اس کے لیے دیکھیے اتنے تھوڑے سے الفاظ کے اندر پوری زندگی کا فلسفہ، کامیابی اور ناکامی کا جو ہے پیغام اللہ پاک نے جو ہے سمپ کر کے یہاں دے دیا کہ ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اور اس دن جو ہے جو آگ بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے جو کامیاب ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اور اگر اس کے برعکس کسی نے بے فکری میں اس زندگی کو ضائع کر دیا تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کچھ نہیں. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور تم لازمن آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں کے اندر بھی، یعنی اس دنیا میں آزمائش مال کی بھی اور جان کی بھی آ کر رہے گی. اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ آزمائشیں یہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے، جان کی قربانی، مال کی قربانی. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اور تمہیں لازمن سننی پڑیں گی ان لوگوں کی طرف سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں. اذن کثیرا، بہت سی اذیت ناک باتیں. پھر میں عرض کروں گا ایک یونیورسل میسج کو ذرا نوٹ کیجئے. پرسپیکٹو اس کا ہے کہ وہاں پر جو سابقہ اہل کتاب تھے اور جن میں یہود کی ریشہ دمانیاں تھیں، ان کی طرف سے بھی اہل ایمان کو کتنی اذیت ناک باتیں سننی پڑتی تھی، اور جو مکہ کے مشرک تھے جو بار بار جو ہے چڑھ چڑھ کر آ رہے تھے اور کتنی باتیں بنا رہے تھے ان سے بھی سننی پڑتی تھی. جو بات آج سے 1400 سال پہلے کہی گئی آج بھی کتنی منو ان درست ہے. آج بھی انہی سابقہ اہل کتاب کا ایک گروہ وہ جو ہے وہ کتنی اذیت ناک باتیں ہمارے خلاف کرتا ہے، اور ہمارے پڑوس میں جو مشرک ہیں وہ جو ہے ہمارے کتنی جو ہے ہمارے ملک اور اس کی سالمیت اور اس کے خلاف جو ہے کیسی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں. یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو ہر دور میں براہ راست آپ سے گفتگو کرتا ہے، بتاتا ہے، آپ کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے. لیکن کیا اس سے پریشان ہو کر انہی کی باتوں میں آ جانا، انہی کے پیچھے لگ جانا؟ نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو گے، صبر کرنی کا مظاہرہ کرو گے، ڈٹو رہو گے، جمے رہو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو بے شک یہ تو بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور اس پر اللہ پاک کی طرف سے اس سے پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور انہیں کبھی بھی غالب نہیں آنے دے گا. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور جبکہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے قول و قرار ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، سابقہ اہل کتاب سے بھی اللہ کا یہ قول و قرار ہے، اور موجودہ اہل کتاب اہل قرآن وہ بھی اس سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے. وہ قول کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لازمن کتاب کو لوگوں کے لیے بیان کرو گے، واضح کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں. اپنی بری حرکتوں سے اس کتاب کی نورانیت جو ہے اس پر تاریکیاں نہیں ڈال دو گے. انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے عوض میں حقیر سی قیمت وصول کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا ہی بری چیز ہے جو وہ لیتے ہیں یا جس کے عوض میں انہوں نے اس کتاب کو بیچ دیا. اب غور کیجئے، ہم اس کتاب کو بیان کرنے کا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کا اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یا اس کو چھپانے کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اور اس کے جو اس کے اندر جو احکام ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ مجھے کسی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. آپ ہرگز نہ خیال نہ کیجئے ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس تھوڑے سے کام پر جو انہوں نے کیا ہے. وجحبون، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، اس پر بھی جو انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ عام طور پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی بغیر کچھ کیے ہوئی ان کی تعریف اور توصیف. اور ہمارے ہاں جب کسی وزیر کو یا کسی بڑے کو کسی فنکشن میں بلایا جائے تو ایسے ہی اس کی تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں، وہ کام بھی جو نہیں کیے وہ بھی سب، اور وہ بھی بڑا خوش ہو کر سرحا لا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جائے. تو فرمایا کہ فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب، یہ مت خیال کیجئے گا کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، یعنی ان کی یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ انہیں عذاب سے نجات دلا دیں گی. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شئین قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی بڑی ہی جامع آیات آئی تھی اور بڑی جامع دعائیں آئی تھی. اب یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اور رات کی بھی اب جو سمجھ لیجئے کہ نصف شب کے بعد کا وقت ہے، اللہ کے حضور میں خلوص دل کے ساتھ ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں ہم اللہ سے یہ ساری چیزیں ہم بھی مانگیں جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں یہاں پر تعلیم فرمائی ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل بدل کل آنے میں لانے میں، لآیات لأولی الالباب، ان میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت الآیات آئی تھی جس میں اللہ کی بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ تھا، یہاں پر اسی کا خلاصہ بتایا گیا ہے کہ یہ رات اور دن کا بدل بدل کر آنا اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق بذات خود، اس میں ہوش مندوں کے لیے، وہ جو معاشرے کی کریم ہیں، لبے لباب ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن ہوش مند کون ہے؟ جو آج کل کے ہمارے خود ساختہ دانشور بنے ہوئے ہیں وہ ہوش مند ہیں؟ نہیں، اللہ نے بتایا ہے کہ ان ہوش مندوں کی اپنی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، ان ہوش مندوں کا کہ ایک زندگی کا رخ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل، یعنی جن کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے خالی نہیں ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ صرف ذاکرین ہیں؟ نہیں، ان کی زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، گویا کہ ان کی زندگی ذکر اور فکر کا ایک بڑا حسین امتزاج. اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کا مطلب کہ جتنی بھی یہ سائنسز ہیں ان کے ذریعے سے تسخیر کائنات، اس کے رازوں کو پانے کی جو وہ کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے بیٹھے کھڑے اور لیٹے ہوئے، اور ذکر کا مفہوم کل عرض کر چکا ہوں کہ استحضار اللہ فی القلب، دل میں ان کے اللہ کی موجودگی کی احساس ہر وقت روزگار رہتا ہے. دوسری طرف کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہی امبیلنس ہے، جو لوگ ذکر میں لگ گئے انہوں نے فکر چھوڑ دیا، اور جو فکر میں لگ گئے انہوں نے اپنے آپ کو ذکر سے مستغنی کر دیا، حالانکہ درکار ان دونوں کا بیلنس ہے. اور ان کے ذکر و فکر کا حاصل کیا؟ دیکھیے آپ اب محسوس کریں گے کہ وہ جو میں نے آپ کو آیت نمبر 185 میں جو سمری بتائی ہے تو کتنے پہلوؤں سے یہاں پر آ رہی ہے. ان کے ذکر و فکر کا حاصل یہ ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سلسلہ کون و مکان بیکار عبث اور باطل پیدا نہیں فرمایا ہے. سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ اس کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جائے کہ وہ کوئی کام بغیر مقصد کے کرے گی. تو نے یہ سلسلہ کون و مکان پیدا فرمایا تو ایک با مقصد کام ہے، یقیناً اس کا ایک انجام بھی ہونا ہے، اور اس انجام کے بارے میں اس کی سب سے بڑی فکر ان کی دیکھیے، کہتے ہیں فقنا عذاب النار، اے اللہ تو بس یہ کرم فرمائیو کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. وہاں کہا تھا فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا. یہاں ان کی دعا کیا ہے کہ اللہ یہ نہ کچھ نہیں مانگ رہے اور سے. ہم تو جہاں جب بھی دعائیں مانگنے لگتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی اللہ نوکری دے دے، کوئی کہتا ہے پیسے دے دے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے. ہوش مندوں کی دعا دیکھتی ہے، ان کی اصل فکر کیا ہے؟ سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے جہنم کی آگ سے بچا لے. فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار، اس لیے کہ اے ہمارے پروردگار بے شک جسے تو نے آگ میں داخل فرما دیا، قد اخزیتہ، تو اسے تو تو نے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کچھ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ذلت ذلت نہیں ہے، کوئی رسوائی رسوائی نہیں ہے، اگر اللہ پاک اپنے کرم سے اس کے صدقے آخرت میں جو ہے کامیاب فرما دے. اور دنیا کا کامیاب ترین شخص جو ہے اس دن کی ذلت اور رسوائی دیکھ کر کہے گا کہ دنیا میں تو میں جو ہے کچھ ہی نہیں پایا میں. تو جسے تو نے جہنم میں داخل فرما دیا اسے تو ذلیل اور رسوا ہی کر کے رکھ دیا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یعنی جو جہنم کے مستحق ٹھہریں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک منادی، ایک پکارنے والے، ایک بلانے والے جو بلا رہے تھے ایمان کی طرف. سب سے پہلے منادی اول، منادی اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایمان کی ندا لگائی، پکار لگائی. اور اس کے بعد جو بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہے، آخر ہم تک تو اس کے بعد تب تابعین، تبا تابعین، سلف صالحین، جن بھی اللہ والوں کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے. تو ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ایک ندا لگانے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کی طرف. ان آمنوا بربکم، اور اس کی پکار کیا تھی کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. اس میں بھی دیکھیے بلٹ ان میسج ہے کہ یہ جو منادی ہے اس کا اپنا کام بھی یہی ہے کہ پہلے وہ خود ایمان لائے اور پھر دوسروں کو ایمان لانے کی دعوت دینے والا ہو. یہ کار خیر کرے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا. اس کی اس دعوت کے نتیجے میں جتنے لوگ نیکی کے راستے کی طرف آئیں گے ان سب کے عمل سے اللہ تعالیٰ اس کے نام آئے عمل کو بھی بھر دے گا. اس لیے خاص طور سے یہ ذکر فرمایا. تو وہ ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، تو پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس تو ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے جو ہماری برائیاں ہیں، جو ہمارے دامن کردار کے دھبے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے تو ہی انہیں دور فرما دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجیے نیکوکاروں کے ساتھ، ہمارا انجام کیجیے جو تیرے نیکوکار، جو نیک اور نیکی اور تقوی اختیار کرنے والے، جو بر و تقوی کے حامل لوگ تھے، ہمیں بھی گویا ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا انجام بھی ان جیسا فرما، دنیا میں بھی ہماری زندگی ان جیسی ہو، ہمیں موت بھی ان جیسی آئے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے پروردگار تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے فرمایا اپنے رسول کے ذریعے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے رب ہمیں اس قیامت کے دن رسوا نہ فرمائیے. دیکھیے دوبارہ جیسے قیامت کی اس دن کی رسوائی جو ہے اس سے پناہ جو ہے مانگی جا رہی ہے. انک لتخلف المیعاد، بے شک تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. یعنی ہمیں اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے وعدے تو اپنے پورے اپنے رسولوں کی زبانی فرمائے ہیں وہ یقیناً تو پورے فرمانے والا ہے. لیکن اگر ہمیں کوئی شک ہے تو اس بات کے بارے میں ہے کہ کیا ہم اس کا مستحق بن سکیں گے کہ نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی پونجی ہے کہ نہیں. تو اپنے کرم سے جو ہے ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. اب جنہوں نے واقعی ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کیے ہیں، اللہ کی طرف سے دیکھیے جواب آ رہا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرما لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، وہ یہ کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرمانے والا، من ذکر او انثا، خواب کوئی مرد ہو یا عورت۔ یہاں پر دیکھیے دونوں اللہ کے بندے اور بندیاں ہونے کے ناطے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے تم میں سے کسی کے عمل کو میں ضائع نہیں کرنے والا ہوں، وہ کسی مرد نے کیا ہو یا کسی عورت نے کیا ہو۔ اخلاقی اور روحانی سطح پر یہ دونوں جو ہیں یہ برابر ہیں۔ نبوت اور رسالت اللہ نے صرف اس کا بوجھ مردوں پر رکھا اس لیے کہ وہ بڑی کٹھن ذمہ داری تھی، اور ویسے بھی کوئی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی عطا اور دین ہے۔ اس سے نیچے کے درجات مقام صدیقیت اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو مریم، حضرت مریم سلام علیہا، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر جو ہے وہ اس سے نیچے شہادت کے درجات اللہ نے مردوں کو عطا کیے ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ کافروں نے جو ہے شہید کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے صالحیت کے درجے اگر جو ہے حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ ہیں تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ان کو بھی اللہ تعالی نے جو ہے اس سے نوازا ہے۔ تو یہ درجے سب کے لیے دونوں کے لیے برابر کوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرنے والا، خواب وہ کوئی مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، اس لیے کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو، تم ایک ہی نسل انسانی کے فرد ہو۔ جو کوئی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اسے اجر سے نوازے گا، لیکن وہ کس راستے پر وہ محنت درکار ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے میری خاطر ساری ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، واخرجوا من دیارہم، اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وعوذوا فی سبیلی، اور جنہیں تکالیف دی گئی، اذیت دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا اور جو قتل ہوئے، جو شہید ہوئے، لو کفرن عنہم سیئاتہم، تو میں لازمن ان کی برائیاں دور کر دوں گا، ولو ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں انہیں لازمن داخل فرماؤں گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اجر اور ثواب ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہی سب سے بہترین اجر اور بدلہ ہے۔ دنیا میں کسی سے بدلے کی توقع نہ رکھو، صرف اور صرف اللہ سے امید رکھو، اس لیے کہ سب سے بہترین اجر اور بدلہ دینے والی اسی کی ذات ہے۔ گویا کہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی زندگی کے دونوں رخ واضح کر دیے۔ رکوع کے آغاز میں ہوش مند اولو الالباب انہیں قرار دیا تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنے والے اور اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے والے، رکوع کے آغاز میں ان لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کی اللہ نے گارنٹی دی ہے، بہت ہی جو ہے یعنی گویا کہ تاکیدی اسلوب کے ساتھ کہا ہے کہ لازمن میں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول کروں گا، ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں جنت باغات جنتوں میں داخل کروں گا جو یہ تقاضے پورے کریں کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں تکالیف برداشت کرنے والے، اللہ کے لیے جو ہے وہ گھر بار اور اعزاء و اقارب سب کی قربانیاں دینے والے، اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے اور اللہ کے لیے جان کی قربانی پر کھیل جانے والے، ان کے لیے فرمایا۔ گویا کہ بندہ مومن کی زندگی وہ جو کہا گیا کہ راتوں کے راہب اور دن کے شاہ سوار، یہ دونوں پہلو اس کی زندگی کے اندر جن کے ہوں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ انہیں لازمن جنت میں داخل فرمائے گا اور انہیں اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ میسج پھر میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کا شہروں کے اندر بھاگنا دوڑنا، ان کی چلک پھرت، ان کی عیش و عشرت اور ان کا یہ سارا جو ہے وہ کر و فر، یہ کہیں آپ کو کسی دھوکے میں نہ مبتلا کر دے، آپ اس سے متاثر نہ ہو جائیے، آپ اس سے انفلوئنس نہ لیجیے گا۔ متاع قلیل، یہ تو فائدہ اٹھانا ہے نہ ہونے کے برابر، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی اور اس سے کتنا فائدہ اٹھا لیں گے، کتنی دیر کے لیے۔ ثم ماواہم جہنم، اور پھر ان سب کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لاکن الذین اتقوا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی, لیکن الذین اتقوا ربهم, جنہوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا, اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے, اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھا, پرہیزگاری کی روش اختیار کی, لہم جنات, ان کے لیے تو وہ باغات ہیں, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, ان میں ہمیشہ رہیں گے, نزلا من عند اللہ, اور یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزل کہتے ہیں جب کوئی مہمان فوری طور پر آ کر اترے تو اس کو جو امیڈیٹلی آپ ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں وہ نزل ہے, اصل ضیافت کا احترام تو بعد میں ہوتا ہے. تو یہ جتنی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہمارے لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابتدائی درجے کی, جو پہنچتے ہی جو ٹھنڈا یا گرم ہے وہ ہے, اصل ضیافت اس کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو. وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ تو کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بر و تقویٰ کا حق ادا کرنے والے ہیں, جو وفادار ہیں, عہد و میثاق کے پابند ہیں, اور اللہ کے فرائض کو خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرنے والے ہیں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بے شک اہل کتاب میں سے تو لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, کوئی وہ بھی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے, یہ قرآن مجید, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ, اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی اس سے پہلے جو کتابیں, خَاشِعِينَ لِلَّهِ, اور اللہ کے حضور میں خشیت اختیار کرتے ہوئے, گر گراتے ہوئے, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اور وہ ہرگز اللہ کی آیات کے عوض میں حقیر سی قیمت وصول نہیں کرتے, اولئک لہم اجرہم عند ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں. یہ جو اہل کتاب کے اصحاب خیر تھے, جو بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی جو بعد میں ایمان لے آئے, یہ ان کی کیفیات ہیں. ان کا ایمان صرف اپنی کتابوں تک نہیں تھا, وہ قرآن کو بھی مانتے تھے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے تھے. اس لیے فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں, ان اللہ سریع الحساب, اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جلد بڑا تیز حساب لینے والا ہے. آخری آیت, اس میں چار باتیں بہت ہی اہم آئی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, گویا کہ خلاصہ پوری سورت کا اس کے اندر سم اپ کر دیا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اصبروا, صبر کرو, ثابت قدمی, استقامت, ڈٹے رہو, جمے رہو, حق کا راستہ کسی صورت میں نہ چھوڑو, خواہ کتنی ہی بڑی ٹیمپٹیشن سامنے آئے یا کتنا ہی بڑا ڈر اور خوف ہو, دونوں صورتوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. اس سے آگے بڑھ کے صابروا, صبر کا صبر سے مقابلہ کرو, اس لیے کہ باطل قوتیں اپنے باطل موقف کے لیے صبر کر رہی ہیں, تمہیں حق کے لیے ان سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. گویا دنیا میں صبر کا صبر کے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ باطل قوتوں کے ہاں جب ان کے گھروں میں لاشیں پہنچتی ہیں, ان کے یہاں کھلبلی نہیں مچتی ہے, وہ اپنے ارب ہاں ارب ڈالر جو ہے اس کے لیے دینا کر رہے ہیں, وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں, لیکن تمہیں انہیں صبر ان کے صبر کے مقابلے میں تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اس صبر کے ذریعے سے ان کو شکست دینی. ورابطو, اور مستعد رہو, ڈٹے رہو, جمے رہو اور مربوط رہو. مرابطہ ایک کہتے ہیں سرحدوں پر پہرا دینا, یہ مرابطہ ہے, اور ایک مربوط ہونا, آپس میں جڑے ہونا. اس لحاظ سے دونوں پہلوؤں سے ہی اگر کسی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی جو ہے نگرانی کی, پہرہ دینے کی, اور ہر وقت انسان کو کتنی زیادہ ضرورت ہے شیطان کے مقابلے میں اپنے نفس کو جو ہے اس پر پہرہ دینے کی, کہ کہیں اس کی ٹیمپٹیشن کا شکار نہ ہو جائے, انڈیویجول کی حیثیت سے بھی, اور کلیکٹیولی اگر یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ کتنی ضرورت ہے آپس میں اتحاد کی, اتفاق کی, اس لیے کہ اس کے بغیر تو انسان کبھی بھی باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ڈٹے رہو, جمے رہو, مربوط رہو, مستعد رہو. حفاظت کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بالکل تمہیں جو ہے چوکنے رہنا چاہیے. واتقوا, اور چوتھی چیز, آخری چیز, واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں یہ چاروں خصوصیات اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا پروگرام انشاءاللہ اب یہ سورہ آل عمران کے اختتام کے ساتھ ہی ہم اب چار رکعت تراویح پڑھ کر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے, اور کل اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سورہ نساء کا آغاز کریں گے.